الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. بزرگوں، بھائیوں اور دوستو، اس دنیا میں انسان کو بہت کم وقت کے لیے بھیجا گیا ہے. اس زندگی پر غور کر لو جس میں یہ نہیں تھا، اور کتنی صدیاں اور ہزاروں سال گزرے ہوں گے. اور اس زندگی کا بھی جائزہ لگا لے جس کے بعد یہ اس دنیا میں نہیں ہوگا. آخرت کے اندر تو اگر جزائے خیر ہے، جس کو ثواب کہتے ہیں، تو بھی خالدین فیہا ہے، اور اگر عذاب ہے، تکلیف ہے، اعاذنا اللہ منہا وایاکم بفضلہ ورحمتہ، تو بھی خالدین فیہا ہے ہمیشہ کے لیے. اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات کا 1400 سال سے یہ عقیدہ ہے کہ اس زندگی کا انتقام ہے یا اکرام ہے، لیکن وہ ابدی ہوگا، خالدی ہوگا. معتزلہ و خوارج اور بعض دوسرے جو کمزور عقائد کے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقصد طویل ہوگا. معاذ اللہ و استغفر اللہ. تو دنیا کے اندر ہم آئے ہیں دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے. رہنا دنیا میں ہے اور دنیا کو ترک کرنا ہے، اور دنیا کو آخرت کے سامنے بے حقیقت سمجھنا ہے. تو پھر سرمایہ نجات بھی بنے گا، ایمان بھی محفوظ ہوگا، نیک اعمال کی توفیق بھی ملے گی، اور یہی مقصود ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتے ہیں، میں نے تو جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. صحابہ کرام لیعبدون کی تفسیر کر دیتے لیوحدون سے، کیونکہ جب تک عقیدہ توحید نہ ہو اس وقت تک کسی شخص کی عبادت عبادت نہیں ہے. مشرکین بھی حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، اور قسم قسم کے نیکیاں جو اپنے خیال سے وہ سمجھتے تھے. راتوں کو جزیرۃ العرب کے راستوں میں اونٹ کٹا کے بیگانہ لوگوں کو، گمگشتہ راہ کو راستے بتانے کا انتظام کرتے تھے، اور بڑے آڑے اور گراں قسم کے اعمال انجام دیتے تھے. حق تعالیٰ نے ان کو کہا، جعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. یہ حاجیوں کو پانی پلانا اور یہ تعمیر بیت اللہ کرنا یہ بھی ایمان کے بغیر معتبر نہیں. ایمان لائیے, بغیر ایمان کے دنیا میں عمل معتبر نہیں ہے اور آخرت میں اس کا اجر نہیں ہے. فقہا کہتے ہیں کہ جس نماز کو ہم کہے کہ صحت صحیح ہو گئی, جس زکات کو ہم کہے کہ صحت صحیح ادا ہو گئی, جس روزے کو ہم کہے کہ صحا صوم ہذا, جس حج کو ہم کہے کہ صحا, وہ دونوں اعتبار سے ہوگا. دنیا میں اس کے ارکان ضروریہ صحیح طرح ادا ہو گئے اور آخرت میں اللہ اس پر اجر اور انعام اکرام فرمائے گا. صحا اے فل کونین, دنیا کے اندر کوئی عمل باطل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں ہے. چنانچہ وہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ شرعاً نیکی ہے یا نہیں, پہلے تو شریعت سے پوچھا جائے نا کہ یہ کام نیکی کا ہے یا نہیں. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء دین پیدا کیے ہیں. علماء کرام کو قرآن شریف نے اہل الذکر کہا ہے. ذکر سے مراد قرآن بھی ہے, ھذا ذکر مبارک انزلنا, ذکر سے مراد پیغمبر کی سنت حدیث اور اسوہ حسنہ بھی ہے ذکر الرسول. ذکر سے مراد عبادات بھی ہے, اقم الصلاۃ لذکری. تو اہل الذکر عالم کو اس لیے کہا کہ اس کو قرآن شریف پیغمبرانہ زندگی اسوہ حسنہ سنت حدیث اور ہر زمانے میں پیش آنے والے مسائل اس کا جواب آئے گا, اس کو یہ جواب دے گا اس کا اہل الذکر. فاسألوا اہل الذکر, علماء سے پوچھا کرو, ان کنتم لا تعلمون, جب خود تم علم نہیں جانتے ہو. علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ مجتہد اور فقیہ کی تقلید عام شخص پر ضروری ہے. شان ور شاہ امام الاثر آیت من آیات اللہ, فقیہ علی الاطلاق, المحدث الکبیر امام العصر, الذي ينظر نظيره في ساعة الاطلاع, لا سيما في الاحاديث والاسانيد والاثار بل في جميع العلوم الاسلاميه. وہ فرماتے ہیں کہ بعد کے زمانے کے علماء بھی عوام ہیں, ان کو بھی وہ مواقع نہیں ہے جو مواقع مجتہد کے ہیں اور فقیہ کے ہیں, تو ان کو بھی چاہیے کہ مجتہد اور فقیہ جیسے امام ابو حنیفہ ہے, امام ابو یوسف ہے, امام محمد ابن الحسن شیبانی ہے, یا دوسرے فقہوں کے امام جیسے امام مالک ہے, امام شافعی ہے, امام احمد ہے, جن ملکوں میں اس فقہ کی ضرورت ہے وہاں کے مفتیوں کو اور علماء کو ان ائمہ یہ دینی تدبر اور تفکر میں ایمان اور مضبوطی پیدا کرنا ضروری ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہر دور میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو عام نرخ پر بکتے ہیں اور ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، وہ صرف شوشہ اور دکھانے اور چہل پہل سے کام لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعتاً علم کے مجسمے ہوتے ہیں، اور یہ ساتوں آسمان ایک طرف اور وہ دوسری طرف، تو وہ علم میں باری نکلے گی. امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہے اور امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں، عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے حافظ الحدیث ہے، متقی اور پارسا ہے. سلف صالحین کی کتابوں میں ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ اس کے دل میں گناہ کا کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا تو وہ عبداللہ ابن المبارک ہو. عجائب غرائب احوال اللہ نے ان کو دیے. امام اعظم ابو حنیفہ کے خاص شاگرد ہیں. امام اب کے بارے میں اشعار ہے ان کے، لقد زان البلاد ومن علیہا، امام المسلمین ابو حنیفہ، سارا جہان ابو حنیفہ اور اس کے فقہ سے خوبصورت ہے. اور لمبے چوڑے قصائد اپنے استاذ کے بارے میں گائے ہیں. تو یہ نیساپور آ رہے تھے کسی ضروری کام سے، ہارون رشید کی حکومت تھی، خلافت تھی، تو ان کی آمد پر تمام شہر باہر امڑ آیا، سب لوگ دوڑ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن المبارک کا استقبال بھی ہو جائے، اکرام بھی ہو جائے. کہتے ہیں کہ بزرگان دین کے اکرام میں، خواب و زندگی میں ہو، آنے جانے میں، یا جنازے کے ساتھ مشایعات ہو، اللہ تعالیٰ اس کوشش کرنے والے کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے نیک بندوں کے اکرام پر. تو ایک جہان امڑ آیا، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ، جن کے نام پر نہر زبیدہ کھدوائی گئی، وہ بھی اپنے محل کی چھت پر چڑھی اور دیکھنے لگی. جب ہارون رشید گھر آیا تو بیوی نے اس کو کہا، آج میں نے سچا بادشاہ دیکھا ہے جن کی سلطنت دلوں پر ہے. آپ تو فوج اور خزانے کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں، خان صاحب کے ہاتھ ہی خزانے ہی ختم ہوں گے، شور مچا ہوا ہے ملک. بے تدبیر کام جب بھی ہوگا اس کے لیے تکلیفیں بڑھے گی. آدمی کہے کچھ اور کرے کچھ تو اس طرح کام نہیں چلے گا. اور باتیں تو بعد میں کریں گے، ابھی تو بہت کم دن ہوئے. کہتے مہلت دے دو، مہلت دے دی، لیکن بینک تو مہلت نہیں دے رہا، وہاں تو پیسے نہیں. توبہ. مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ تھوڑی سی خوش فہمی ہے کہ شاید گزشتہ لوگوں سے یہ بہتر کام کر سکے، اس لیے بہت سارے واقعات اور مثالیں فی الحال روک رہا ہوں. ہارون رشید نے بیوی سے پوچھا کہ کیا بات دیکھی؟ کہو ہو، آج تو عبداللہ ابن المبارک آ رہے تھے اور جارا جہان جو تھا وہ نیساپور کا، وہ امڑ آیا تھا. بادشاہ نے کہا، آپ نے کوئی چھتری دیکھی؟ اس نے کہا ایک جگہ چھتری نما ایک جھونپڑی سی تھی، کہا اس میں میں بھی بما وزیروں کے استقبال کے لیے کھڑا تھا. اور ہارون الرشید نے کہا کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ اصلی دلوں کے بادشاہ ہیں، بادشاہ بھی ان کی عزت کرے تو بادشاہت کو عمر مل جائے. اور ان کی عزت نہ کرے تو وہ جل فنا ہو جائے، ہاتھ پیر کٹ جائے اس کے. آپ جو گزرے ہیں ان کا حشر نشر دیکھو کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ابن المبارک کے استاد ہیں، خلیفہ منصور ان سے خفا تھے تو حضرت کو جیل میں ڈالا تھا، لیکن جب حج کے ایام آتے تو کہتے ہیں کھول دو، ابو حنیفہ کا ناغا ہی نہیں ہوا. حضرت حج کر کے واپس آتے وہ سیدھا جیل جاتے، کہا ابھی تک بادشاہ کا حکم نہیں ہوا ہے. تو اس زمانے کے بادشاہان میں بھی کچھ درد، کچھ فکر، کچھ علماء کی تعظیم کا پہلو موجود تھا. اور کہتا تھا کہ ابو حنیفہ کا ناغہ حج نہیں ہوا ہے کبھی زندگی میں. جب 16 سال کی عمر میں گئے، 75 سال کی عمر تک ہر سال حج ہوا. وہ حج یہ نہیں تھا چند گھنٹوں کا، اتنے تجدد اترا ہوتے ہوتے تجدد چڑھ گیا. اس زمانے میں تو 6 مہینے کا حج ہوتا تھا کم از کم 6 مہینے. مجھے بھی کچھ حج یاد ہے جس میں بہت ٹائم لگتا تھا. استاذ گرامی قدر حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1928 میں حج کیا تھا. اور عجیب حج تھا، یہاں سے ایران، ایران سے عراق، مہینہ مہینہ کے لیے، پھر وہاں سے فلسطین، بیت المقدس، تمام زیارات جو کتابوں میں سب کو کر کے آگے جاتے تھے. پھر جب اشہر حج داخل ہو جاتے ہیں، شوال ذی قعدہ، تو پھر مکہ مکرمہ، اور ان سے فارغ ہو کے ایک مہینے کے لیے مدینہ منورہ، وہی 6 مہینے پورے ہوتے تھے. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اعمال تنگ ہو رہا ہے، وقت کے ساتھ چلنا بھی ہوتا ہے. میں نے خود منصور کے ساتھ ایک دفعہ 11 دن کا حج کیا ہے. مکہ اترے اور سیدھے عرفات گئے، اور وہاں رمی وغیرہ سے فارغ ہو کے سیدھے مدینہ منورہ. طواف زیارت درمیان میں ہو گیا تھا، واپس آ کے طواف ودا کیا اور جہاز تیار. وہ دور اور وہ زمانہ ہمت کا تھا، مردانوار ہمتیں تھی. اس لیے امام ابو حنیفہ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ نے تمام نمازیں، زکات کی تفصیلات، روزے کی، حج کی اور دیگر معاملات صحابہ اور تابعین سے حرمین میں سیکھے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ 6 مہینے تو وہاں مشغول ہوتے تھے. ہمارے ان طالب علموں کے شوال اور شعبان اور رمضان نکالے اور درمیان میں چھٹیاں مختلف بہانوں، اصل تعلیم کا مدت 6 مہینے رہ جائے، باقی سب آئیں بائیں. اللہ تعالیٰ کے دین کا محافظ تو رب العالمین خود ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ فرماتے ہیں قرآن شریف میں نے نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. قرآن شریف نازل ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، مکہ مکرمہ میں شروع ہوا اور 86 سورتیں نازل ہوئی، اور بقیہ قرآن مدینہ منورہ میں جا کے مکمل ہوا، 114 سورتیں پوری ہو گئے. 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ منورہ کے، 23 سال میں نزول قرآن مکمل ہوا. تو یہ 23 سال کا جو عرصہ ہے اس کو بھی محفوظ کر لیا، اور پیغمبر جو 40 سال کی عمر میں آپ کو اللہ نے وحی کی بارش فرمائی، اور اس سے پہلے جو آپ کی زندگی گزری ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، اسے بھی اس قرآن کے لیے حجت کے طور پر، تمہید کے طور پر محفوظ فرمایا. پھر مکہ کا اندر جو ماحول گزرا ہے اسے محفوظ فرمایا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیتِ اولا کہہ کر اشارہ کیا کہ دو جاہلیت ہے، اول و آخر. اس جاہلیت میں بھی عبرت انگیز واقعات ہیں. جہاں لڑکیاں زندہ درگور کرتے تھے اور ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور طواف میں سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے. وما کان صلاتهم عند البیت الا بكاء وتصدیا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. کیا نماز تھی ان کی، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. یہ یہ سیٹی بجانے کی نقل ہے نا، اور یو 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 آرام سے کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ مزدوری کے لیے گیا تھا تو اس کے ہاتھ اٹھ گئے. اب وہ ابو حنیفہ جنہوں نے آدھی سے زیادہ زندگی مکہ و مدینے میں گزاری اور صحابہ و تابعین موجود تھے، انہوں نے کہا پہلی تکبیر کے بعد خبردار کہ دوبارہ ہاتھ اٹھائے. فرق دیکھو، اس شادولہ کو دیکھو، نہ داڑھی نہ مونچھے، صفن صفا لا ترا فی عوجا، ایک ٹانگ وہاں رکھیے ایک وہاں رکھیے، ایسا ہاتھ باندھا ہوا ہے. بس ایک فلم ہے، ایک سکرین ہے. شرم تم کو مگر نہیں آئی. سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے. ایک طریقہ ایک بدعتی فرقے نے لیا، دوسرا طریقہ دوسرے بدعتی فرقے نے لیا. اہل حق کو اللہ نے ہمیشہ بزرگوں کے اتباع میں اور صالحین کے انقیاد میں محفوظ و معمون فرمایا ہے. اور بھی قسم قسم کی خرابیاں ان میں موجود تھیں، تبھی تو جاہلی کہلاتے تھے. بیان کرنا دشوار ہے. امام بخاری نے بخاری شریف میں باب فی ایام الجاہلیہ مستقل عنوان قائم کیا ہے، لیکن کچھ چیزیں محفوظ بھی تھی. بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کا عقیقہ کرتے تھے، اور مر جاتے تھے تو جنازہ پڑھتے تھے، اور ہندو ہندوستان کے ہندوؤں کی طرح جلاتے نہیں تھے، قبر میں رکھتے تھے. مستقل قبور المشرکین موجود ہے سولتیہ کے راستے میں، بابی ابراہیم کے بالکل سیدھ میں. اب وہ پل کے نیچے، کبری کے نیچے آ گیا. مستدرک حاکم کی ایک روایت، حضرت شیخ الحدیث امام آل سنت شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان صاحب نے گلدستہ توحید میں نقل کیا ہے کہ شادیوں کے بعد ولی میں بھی منعقد کرتے تھے. کچھ اچھائیاں بھی ان میں موجود تھی، کیونکہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، لیکن عقیدہ خراب تھا. اور خرابی اس حد تک تھی کہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. توبہ توبہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ نے ایسے ماحول میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا. آپ غور فرمائیے کتنے مشکلات سے آپ گزرے. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ, ایک جگہ قرآن پاک نے کہہ دیا ان کی سازش ہے اتنی ہے, اتنی زہریلی ہے, پہاڑ کے خلاف کرتے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دیتا. وہ جگہ چھوڑی نہیں ہے, پہاڑ میں ریلوے گاڑی داخل ہو جاتی ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, اتنے سرنگ سے نکل جاتی. یہ ایک طرف انسان آئے مقابلے میں, ادھر پہاڑ, پہاڑ کا سینہ چاک کر دی, درمیان سے گاڑی گزر گئی. لیکن پیغمبر کے بارے میں اللہ فرماتے آپ کی ہمت اور استقلال پہاڑ سے زیادہ ہے, مجال ہے کہ آپ ایک قدم پیچھے ہو جائے. وَمَكَرُوا مَكَرًا وَمَكَرْنَا مَكَرًا, یہ بھی سازشیں کرتے ہیں اور ہم بھی ان کے خلاف خدائی داؤ پیچ لڑ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ, ان کو کیا پتا, یہ کیا جانتے ہیں. وَقَدْ مَكَرُوا مَكَرًا وَإِنَّ اللَّهِ مَكْرُهُمْ, انہوں نے جتنی سازشیں کی ہیں وہ خدا کے سامنے نکمی. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ, اگرچہ ان کی سازشیں اتنی سخت ہے, اس قدر گھناؤنی ہے, زہریلی ہے, کہ پہاڑ ہو تو وہ بھی جگہ بدلنے پر مجبور ہو جائے. لیکن پیغمبر آپ کی ہمت مردانہ, آپ کی نبوت اور رسالت کا استقلال, سارے جہان کے پہاڑ اس کے سامنے ہیج ہے, کچھ بھی نہیں, وہ اپنی جگہ قائم دائم ہے الحمدللہ. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ. دنیا میں جرائم جو ہوتے ہیں یہ انسان کو مقامات سے نیچے کر دیتے ہیں. کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ میں نے گناہ کیا اور کچھ نہیں ہوا, بہت کچھ ہو گیا. آپ کچھ ہونا اس کو کہتے ہیں کہ فوراً آپ کی ایک آنکھ بھینگی ہو جائے, یا فوراً آپ کے ایک ہاتھ کو شل کر دیا جائے, یا ایک ٹانگ آپ کی فوراً کام چھوڑ دے, اس کو آپ پکڑ کہیں گے. یہ پکڑ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے. اس لیے ارتکاب معصیت فقہا کہتے ہیں وہ معصیت ہے. گناہ کے ارادے سے بھی دور رہنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی ارادے کے سینے میں ہوتے ہوئے موت آ گئی. يَتَجَرَّعُهُمْ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُمْ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, گونڈ گونڈ کر پھر وہ حالت اس پر گزرے گی. توبہ استغفر اللہ. کچھ جرائم ایسے ہیں جو معروف ہیں, معلوم ہیں, جیسے زنا, اگر شادی شدہ ہے تو سنسار ہوگا, اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگیں گے. عفیف پاک دامن بے گناہ بے قصور پر ناحق تہمت لگانا, اتہام قذف, 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور شراب پینا ہے اور پکڑا گیا اور ثابت ہوا کہ اس نے شراب پی ہے تو کوڑے لگیں گے اس کے بھی. کچھ گناہ ایسے ہیں جو گناہ ہیں لیکن وہ فرد کا نہیں معاشرے کا گناہ ہے, جس کے پکڑ میں آج کل اپنے خیال میں نئی حکومت لگی, کہ ان لوگوں نے چوریاں کی ہیں. میں نے ایک ذریعے سے اسے کھلوایا کہ اس طرح نہیں جیسے آپ کر رہے ہیں, اس میں تو مدتیں گزر جائے گی. ایک ہی رات میں سعودی فرمان روا نے تمام داغی لوگوں کو پکڑ لیا اور اگلے 10 بجے تک تمام ادائیگی ہو گئی تھی. چلو بھائی یو کین گو. 2000 وزراء چائنا نے جیل میں ڈالے کہ انہوں نے اپنے منصب اور اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے. 4 دن میں پکڑ لی. اب خان صاحب کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا ہے کہ اگر ایک اس قسم کا داغی شخص جس پر ان کا اعتراض ہو کہ اس نے زیادتی کی ہے, خیانت کی ہے, اپنے منصب کو غلط استعمال کیا ہے, تو اس کو رسوا کر کے پکڑ دکڑ کر کے اور پھر اس سب کچھ وصول کر کے چھوڑ دیا جائے, اور اگر وہ کہے میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں, نہ میرا نام ظاہر کرے اور نہ مجھے جیل ڈالے, اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ خان صاحب نے دیکھا ادھر ادھر وہ پگڑی باندھا ہوا نور الحق قادری بیٹا ہے, یہ شیخ گل کا بیٹا ہے, شیخ گل حاجی گل کا بیٹا تھا. لنڈی کوتل کے پیران طریقت ہے, سب اہل حق تھے, یہ ایک بدعتی ہے, یہ پیر کرم شاہ زری کا شاگرد ہے, تو ان کو کچھ معلوم نہیں. ان کو تو یہ معلوم ہے کہ علماء دیوبند کو برا بھلا کہا ہے. بس اس کے والد زندہ تابندہ موجود ہے شیخ گل, اور ان کے بڑے بھائی جو ان سے 19 سال بڑے عبد المالک, پشاور ایئرپورٹ پر مجھے کہا کہ یہ ایک ہی ہم میں ایسا پیدا ہوا ہے, ورنہ سارا گھرانہ علماء دیوبند کا ہے. توبہ توبہ. تو ان کو کہاں معلوم ہے, انہوں نے تو خالی بزرگانی دین اور اولیاء کرام کو برا بلا کہنا اور اس کو اپنے ولایت سمجھے کہ ہم بڑے عاشقان رسول ہیں. یہ خیال است و محال است و جنو. پھڑی پگڑی باندھتا تھا, پھر لوگوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے, تو پگڑی سفید کر لی لیکن دل تو وہی ہے. خیر اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت دے. سرحد کے بدعتی جو ہے نا وہ تھوڑے کمزور ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں دیوبندیوں کا راج ہے. الحمدللہ اللہ ہر جگہ ان کے عقیدے اور عمل کا سونامی برپا فرمائے. تو جب پگڑی بدل سکتا ہے تو اور چیزیں بھی بدل جائے گا. لیکن علم, میں نے گزشتہ جمعہ کہا کہ ایک آدمی گناہ چھوڑے تو ولی ہے, لیکن علم تو تب آئے گا جب اس نے علوم پڑھے ہو. وہ تو ٹوکے پوکے کے ساتھ کوئی عالم دین نہیں بنتا ہے. اس کو ہساؤ, اس کو اور رلاؤ, اس سے کیا ہوگا؟ اصل مسئلہ بتاؤ. وہ ایک عدالت میں مسجد کا جھگڑا چل رہا تھا. اتفاق سے دونوں طرفین جو تھے بڑی بڑی داڑیوں, اور وہ جو مخالفین تھے غیر عالم, ان کی شیروانی بھی ہوتی تھی اور بڑے بٹن لگے ہوتے تھے ٹرفر سے, اور وہ دوسرے بڑے عالم اونچے ادارے کے, وہ عاجزانہ طریقے سے ایسے ہی جاتے آتے تھے. تو جج نے 2-3 موقعوں پر کہا کہ آپ علماء ہیں دونوں طرف. خالد اسحاق ایڈوکیٹ وکیل تھا, اللہ مغفرت فرمائے, مجھے فون کیا اس نے کہا یہ تماشا دیکھو ذرا, یہ جج تو کہہ رہے ہیں دونوں علماء ہیں, اس کا کیا ہوگا؟ خالد اسحاق ایشیا کا قابل ترین قانون دان تھا, 90% ججز ان کے شاگرد تھے. اس کو دیکھتے ہی پوچھتے ہیں سر کیا لکھو. اور میں گیا تھا ایک کیس میں ان کی خدمت میں, اور میں نے کہا آپ کو جانا ہے. اس نے کہا سر آنکھوں پر, وہ لوگ موجود ہیں یہاں سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. میں نے کہا آپ کو صبح جانا ہے. اس نے کہا بالکل. بہت تابعدار علماء دین کا. تو میں نے اس کو ایک آسان سا سوال بتایا کہ ایک فریق کہتے ہیں مسجد ہم نے بنائی، دوسرا فریق کہتے ہیں ہم نے بنائی. ان سے پوچھو کہ اس وقت اسلامی تاریخ کون سی تھی، یہ تو جنوری فروری جانتے ہیں نا، ان کے تو آگے پھر وہی سدم کو بالکل روشنی ہے. تو جب جج نے پوچھا کہ بھئی تاریخ اسلامی، تو ان ایک فریق جو بہت شیروانی ہو، لمبی داڑھی ہو، خوب کنگھی لٹکایا ہوا ہو، آدھا کلو تیل ڈالا ہوا، انہوں نے کہا کہ نم ہم تو عالم نہیں ہے، یہ بتائے. تو جج نے کہا تم عالم نہیں ہو، ایسے عالموں کی شکل بنائی، مجھے دھوکے پہ رکھا ہوا. یہ فرق کرنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے کہ من العالم، عالم کون ہے. یہ قیامت کی علامات میں سے متنبی نے کہا ہے وَمِن بَلِيَّتِ الدُّنْيَا خِتَابُ مَعَمَلْ لَا يَفْهَمُ. یہ قیامت کی علامات سے کم تو نہیں ہے کہ ایسے لوگ مسلط ہو جائے جن کو لوگ عالم سمجھے اور وہ علم کے ابجد سے واقف نہیں. اس کی تفصیل حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں نقل کی ہے کہ وہ کتنی سزائیں ہیں جن میں وصولی کافی ہے، رسوا کرنا ضروری نہیں. مثلا دیکھو اگر چوری پکڑی جائے تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے نا. قرآن پاک میں فقط ہوا ہی دیا ہوما، چور ہو یا چورنی ہو، جب چوری ثابت ہو گئی عدالت میں تو ہاتھ کاٹا جائے. لیکن اگر زنا ثابت ہو گیا تو آلے تناسل نہیں کاٹا جاتا. شادی شدہ ہے تو سنسار، غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے. ان دو مسئلوں کے سمجھانے میں حافظ ابن قیم نے اعلام میں اس کی وضاحت کی ہے کہ جن جن مواقع پر مقصود صرف مال ہو اور اس کا غبن فاحش ہو اور اس کے حصول کو ممکنات میں سے کر دیا جائے اس شرط پر کہ ان کی مزید اعانت نہ کی جائے، تو ان کو ایک تو توبہ استغفار پر مجبور کیا جائے اور دوسرا یہ تحریر لی جائے کہ آئندہ آپ ایسے عہد اور ایسے عہدے پر نہیں آئیں گے، اور تیسرا یہ کہ جتنی آپ نے کرپشن کی ہے، مال چرائے ہے، وہ واپس کر دیں. بہرحال دنیا ہے، دنیا میں ہر طرح لوگ چلتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانان عالم کو علماء دین سے پختہ عقیدت، انہیں سمجھنے پہچاننے، ان کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نئے نظم و نسق کی بھی خدا تعالی پریشانیاں دور فرمائے. واقعی اگر یہ ان ارادوں میں راست ہے اور صادق ہے تو اصدق الصادقین اللہ جل جلالہ ان کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. دعائیں لکھیے. مشکات شریف میں کھانا کھاتے اکڑو بیٹھنے کا ذکر ہے، مطلب اگر آسانی ہو، ورنہ متربع بیٹھنا المدخل میں ابن حاج نے ترجیح دی. بس عزت سے بیٹھے رہو. کسی آدمی نے 10 روزے قصدن کھائے تو اب روزے رکھتے ہیں کفارے کی صورت میں، تو کتنے روزے رکھے گا؟ کفارہ تو ایک روزے کا 2 مہینے. آپ حوجی صاحب لگائے. اب حدیث قدسی کا مطلب یہ کہ بغیر واسطہ ملک کے نبی کو القاء ہوئی. سب سے آخری صحابی کا نام کیا تھا؟ حضرت عمر ابن طفیل کہتے آخر میں فوت ہوئے. پوچھتے ہیں کہ جب آدمی زخمی ہو جائے تو گھر والے ایک پتھر یا باندھنے کے لیے دیتا ہے، اس پتھر یا انگوٹھی کے کچھ گنجائش ہے یا نہیں؟ اگر یہ کوئی تجرباتی چیز ہے تب تو جائز ہے، اگر یہ اعتقادی بات ہے تو غلط ہے. حدیث میں ہے جو پتھر ہو کا عقیدہ رکھے گا اللہ اس سے نظر رحمت ہٹا لے گا. کیا اسلام میں جیسے اگر کوئی کسی مال میں پیسے لگا کر منافع کمائے تو مال میں پیسے لگانا تو تجارت ہے بشرطے کہ اس میں نفع نقصان دونوں میں شریک ہو. میرے 50,000 بیسی نکلی ہے، میں اس میں سے 2.5% دے سکتا ہوں جبکہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. ویسے ہی آپ دینا چاہے تو دے، زکوٰۃ تو فرضیت سے تعلق رکھتی ہے. کوئی مسلمان اکیلا کافروں سے لڑے تو کیا وہ شرعی جہاد ہوگا؟ ایمان کی قوت کی بات ہے. کیا یہ مفسد نماز ہے کہ ایک 1.5 سالہ بچی اگر دوران نماز سامنے سے گزر جائے یا پیٹ پر بیٹھ جائے کچھ حرج نہیں؟ روایت میں حسین اور امیمہ کا حضرت کے اوپر بیٹھنا یہ درست اور صحیح ہے، اس سے نماز کا کوئی نقصان نہیں. ایک بواسیر والے کو ایک عالم نے تاش یعنی قرآن آیت وغیرہ لکھی ہوئی ہے، اس کے پانی پینے کے بعد اس پانی سے گارا بنا کر بواسیر کی جگہ پر استعمال کرتا ہے، کوئی حرج نہیں، علاجن جائز ہے. اگر عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ لے تو رات کو تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں، وتر رات کی آخری نماز ہے، پڑھے گا بھی تو ثواب نہیں ملے گا. اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں آمین. اگر ایک شخص نماز میں ایک ہی رکعت میں بھول کر 3 سجدے کرے پھر سجدہ سہو نہ کرے تب بھی نماز ہو گئی. ازدیاد رکن سے فساد صلات نہیں ہے. فتح القدیر شرعِ ہدایہ، میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اس کے سر پر قرآن نہیں رکھا کیونکہ میں اسے بدعت سمجھتا ہوں. کچھ لوگ ناراض بھی ہو گئے دولہا، اور کچھ لوگ اس وقت ہی مسجد میں موجود ہیں. برائے کرم دیکھو، یہ تو رسوم ہے. بچی کے سر پر قرآن رکھنا یا بخاری رکھنا اس سے وہ تابے دار نہیں بنتی، نہ آگے گھر مبارک ہوگا. قرآن کریم اس کو پڑھانا، قرآن شریف کی عظمت دل میں بٹھانا، یہ ایک لمحے کا نہیں زندگی کا سودا ہے. اس لیے تو خالص رسم ہے، اور رسم سے بچنے کی آپ نے کوشش کی. ہم نے قرآن کریم تو سر پہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا ہے. یہ تو خالص کسی بدعتی کا قیدا ہے. بعض جگہ اس کو دروازے میں کڑی کرتے ہیں کہ اوپر ہاتھ لگاؤ تاکہ اس کا قد لمبا ہو، دروازے میں شکولے رہے. بعض جگہ پہلی بار جو بچہ پیدا ہوا وہ اس کو گود میں دیتے ہیں تاکہ اللہ اس کو بھی بچہ دے. یہ سب مشرکانہ، ظالمانہ، بدعت اور شیطانی ذہن سے بھرے ہوئے فضول کام ہے. آپ نے اس کا مقابلہ کیا، آپ کو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دے گا. کوئی راہگیر چلتا ہوا بے گناہ مارا جائے تو کیا وہ شہید ہے؟ بے شک وہ شہید ہے، بشرطے کہ مسلمان ہو. ناپاک زمین پر پاک بچھونے بچھا کر نماز ادا کی جائے درست ہے نماز. کیا نوافل میں لمبے قیام کے لیے ایک رکعت میں بار بار پڑھنا جائز ہے؟ جائز. سیوطی نے الجامعہ میں حدیث فضل کی ہے اصدق الاسماء، یہ روایت مخدوش ہے، ترمذی کتاب التفسیر، مستدرک کتاب التفسیر، مستدی ابی اعلی کتاب التفسیر، سنن سعید ابن منصور کتاب التفسیر میں ہے کہ حارس نام شیطان کا ہے، اس سے بچا جائے. کیا بسم اللہ کی جگہ 786 لکھ سکتے ہیں؟ ہاں، تعویذ گنڈوں میں تو لوگ کرتے، باقی بسم اللہ کا جو شرف ہے وہ 786 سے کہاں حاصل ہوگا. اگر آپ نماز کے اندر اللہ اکبر کی جگہ کہیں 578 تو آپ کی نماز شروع ہو جائے گی. پھر جب سلام پھیرنے کا وقت آئے تو آپ دائیں طرف کہیں 228 اور بائیں طرف کہیں 229، اس سے نماز کھل جائے گی آپ کی. یہ سب فضول باتیں جو آپ پوچھ رہے ہیں. آپ کی عمر 8 ربیع الاول کو ہے یا 9 کو ہے؟ بہت سی کتابوں میں پڑھا ہے کارٹ ربیع الاول، یہ مولانا ادریس کاندیلوی کی بھی یہی رائے ہے، خود احمد رضا خان نے بھی یہی لکھا ہے. دعائیں لکھی اللہ جزائے خیر دے. صلح کرانے کا وظیفہ اخلاص کے ساتھ سورہ یاسین پڑھنا ہے. اقبال صدیقی اس مسجد کے کئی سال سے صف اول کے نمازی تھے، انتقال ہو گیا ہے، اللہ بخشش فرمائے. خدا و تعالی استمرار صلات اور صف اول آنے کی جزائے عطا فرمائے، ان کے پسمندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. تین مہینے سے بے روزگار ہوں، میرے بہت اچھی نوکری تھی، اچانک ختم ہوئی ہے. آپ سے دعا، میں دعا کرتا ہوں کثرت استغفار سے اور گھر کی بچیوں کا رات کو مغرب کے بعد سے رات تک سورہ واقعہ پڑھنے سے جلدی مالی پریشانی دور ہو جائے گی. جامعہ کے دور عزیز کے طالب کے حوالے، سانس اور دل کی بیماری میں بہت تکلیف میں ہے، اللہ پاک کامل و اکمل صحت شفا تندرستی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. جہاں اموات ہوئی ہے اللہ بخشش فرمائے، جہاں بیماران ہے اللہ صحت شفا دے، جہاں تندرستی ہے اللہ کسب اور رزق حلال کے دروازے مفتوح مکشوف فرمائے، جو اور کسی درد و غم میں ہے اللہ مدد فرمائے، نصرت فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے، مصائب و شدائد سے محفوظ فرمائے. ہم عاجز اور مسکینوں کا سفر عمر آسان اور نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.